پھر آپ دیکھیں کہ دنیاوی اعتبار سے بلندی پر پہنچ کر کیا دعا مانگتے ہیں، قابل غور ہے. ربی، اے میرے رب، قد آتیتنی من الملک، تو نے مجھے بادشاہت عطا کی. وعلمتنی من تأویل الحدیث، خوابوں کی تعبیر یا باتوں کا مطلب سمجھنا سکھایا. فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے. انت ولیی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا دوست ہے دنیا اور آخرت میں، تو میرا سہارا ہے دنیا اور آخرت میں. توفنی مسلمن، میری تمنا کیا ہے؟ کہ تو مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں فوت کرنا، مجھے موت دینا کہ جب میں مسلمان ہوں، تیرا فرما بردار ہوں، اطاعت گزار ہوں. والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دینا، نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا، میرے باپ دادا ابراہیم اسحاق کے ساتھ. معلوم نہیں انہوں نے حضرت ابراہیم کو دیکھا یا نہیں، کہاں دیکھا ہوگا، حضرت اسحاق کو زیادہ دیکھا ہوگا، دادا کو شاید وہ بھی نہ دیکھا ہو کیونکہ بہت دیر سے یہ پیدا ہوئے تھے، حضرت یعقوب جو تھے، اور پھر حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب لیٹ پیدا ہوئے، اور پھر اسی طرح حضرت یعقوب سے. تو لیکن ایک شوق ہوتا ہے نا اپنے نیک دادا کو دیکھنے کا. میرے والد جب کبھی میری دادی کی باتیں مجھے بتاتے ہیں تو مجھے بہت اشتیاق ہوتا ہے کہ میں کسی طرح ان کو دیکھ سکوں، ان کی جو عادات اور ان کے طور طریقے. تو اسی طرح یہاں وہ کیا کہتے ہیں، الحقنی بالصالحین، دنیا کی کوئی لالچ نہیں، کوئی تمنا نہیں، کوئی اور نہیں، دنیا میں سے بادشاہت مل گئی. کہتے ہیں رب قد آتیتنی من الملک، تو نے مصر کی بادشاہت مجھے دے دی. اور صرف بادشاہ نہیں بنایا، عالم بھی بنایا، اور عالم بھی صرف ظاہری علوم کا نہیں، باطنی علوم کا. علمتنی من تاویل الحدیث، اس کے بعد کسی کو اور کیا چاہیے؟ یہ انتہا ہے نا کسی شخص کی کامیابی کی، کہ دنیا میں اتنا بڑا عہدہ مل جائے، دین میں اتنا بڑا مقام کہ نبوت مل جائے، اور نبوت میں اتنا بڑا مقام کہ تاویل الحدیث کا علم مل جائے، کہ انسان صرف ظاہر نہیں باطن تک جھانکنے والا ہو. ایسا کمال آپ کو کہاں نظر آئے گا؟ ان سب نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہوئے کیا دعا مانگتے؟ فاطر السماوات والارض، انت ولی فی الدنیا، نہ میرا بھروسہ میرے علم پر ہے، نہ میرا بھروسہ میری بادشاہت پر ہے. دنیا کا بندہ دنیا کے مال پہ بھروسہ کرتا ہے، میرے پاس اتنے مربع زمین ہے، اور اتنے بینک بیلنس ہیں، اور اتنے گھر ہیں، اور اتنی اولاد ہے، اور اولاد ایسے ایسے پوسٹ پر ہے، اور مجھے کس بات کی فکر. ہماری فکریں تو اس وقت ختم ہوتی ہیں جب دنیا مل جائے ہم کو، پھر ہم خاطر میں نہیں لاتے کسی کو. اور یہاں سارا بھروسہ اللہ پر، اور صرف آخرت میں نہیں، کہتے فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی تو میرا دوست، آخرت میں بھی تو میرا دوست، تجھ پہ میرا بھروسہ. ایک دائی کے اندر جب تک یہ کردار پیدا نہ ہو، جب تک یہ اخلاق نہ آئے، جب تک یہ یقین نہ آئے، جب تک وہ اس ہستی کو سہارا نہ بنائے، ایک قدم صحیح نہیں اٹھا سکتا انسان، ایک قدم بھی، جو اٹھائے گا غلطی طرف جائے گا. کمزور انسانوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے انسان آگے بڑھنا چاہتا ہے؟ جلد ختم ہو جانے والی دولت پہ سہارا کر کے انسان دین کا کام کرنا چاہتا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا. دنیا کے کاموں کے لیے دنیا کی چیزیں ضروری ہوتی ہیں، دین کے کام کے لیے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کی ذات سے تعلق ہونا ضروری ہے. جب تک انسان اس کو اپنا سرپرست نہیں سمجھتا، اپنا ہر معاملہ اس کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا، جب تک لوگوں سے مکمل بے نیاز نہیں ہو جاتا، مکمل، آدھا نہیں، مکمل بے نیازی، کہ ہاں اگر لوگ مدد کریں گے میری تو بھی کیا ہوگا، اللہ دل میں ڈالے گا اور ہو جائے گا. ہماری ایک پالیسی ہے کہ ہم الہدا کے لیے فنڈز مانگتے نہیں، نہ کہتے ہیں، بس بتا دیتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے کام، اگر آپ کچھ کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، انفارمیشن دے دیتے ہیں، اور وہ بھی کوئی بہت بڑے پیمانے پہ تشہیر نہیں ہوتی. لیکن اس کے باوجود الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کمی نہیں آتی. اللہ تعالیٰ ایسے ایسے وسائل بناتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. اگلے دن میں بیٹھی ہوئی تھی تو کوئی شخص آیا میرے پاس، کہنے لگا کہ آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر دے دیں. کوئی شخص ہے تو وہ اپنی جائیداد میں سے کچھ وقف کرنا چاہتا ہے. نہ وہ شخص مجھے جانتا، نہ میں اس کو جانتی، اس نے کہیں سے سنا الہدا کا نام. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ لے جائیں. کہنے لگے اچھا کوئی اور ادارہ آپ جانتی ہیں تو اس کا آپ بتا دیں. میں نے دو تین جگہوں کے نام بتائے کہ ان کو آپ کر سکتے ہیں. تو کل ہی مجھے پتا چلا کہ چار اور ادارے تھے اسلام آباد کے جنہوں نے اپلائی کیا تھا، اور ان میں سے صرف الہدا کا نام سلیکٹ ہوا ہے. اب اگر وہ اماؤنٹ انشاءاللہ ریلیز ہو جاتی ہے، میں اس شخص کو اس کا نام تک نہیں جانتی جو یہ سب کچھ دینا چاہتا ہے الہدیٰ، اور نہ میں نے معلوم کیا، میں نے پوچھا بھی نہیں کہ اس کا پتہ کیا ہے، اس کا فون نمبر کیا ہے، اس کا گھر کہاں ہے، وہ کون ہے، کہ اس کے سامنے جا کے میں ذرا اپنے ادارے کی پبلسٹی کروں یا تعریف کروں یا کچھ کروں. کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ نے اس کے دل میں خیال ڈالا اور اس نے میسج بھجوایا اور معلوم کروا لیا، اگر یہ رزق قسمت میں الہدا کی تو وہ یہاں ہی پہنچے گا، وہ کہیں اور نہیں جائے گا. اور اگر ہماری قسمت میں وہ پیسہ نہیں تو اس میں بھی میں بھلائی سمجھوں گی کہ شاید اللہ تعالیٰ اس پیسے کو یہاں نہیں لگانے چاہتے. یہ قسمت کی بات ہوتی ہے نا، کسی کے لیے نیکی کرنا، اس شخص کی قسمت میں یہاں کی نیکی نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا، خدا نہ کرے کہ اگر وہ وعدے کے باوجود نہیں دے پاتا. اور یہ پہلا واقعہ نہیں. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی کام کروانا چاہتا ہے اور کچھ دینا چاہتا ہے تو وہ خود کرتا ہے نا. آپ صرف اس سے مانگیں، آپ کیوں لوگوں سے مانگیں؟ لوگ دیں گے بھی، احسان بھی جتائیں گے، پھر اپنی مرضی بھی کریں گے کہ آپ یہ یوں کر لیں اور یہ یوں کر لیں، خواہ وہ اسلام کو یا دین کو سوٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. یہ بات میں صرف اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ میں سے ہر شخص جب دین کے لیے نکلے تو مکمل مکمل اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے نکلے، کیونکہ آپ اس کے رستے میں نکل رہے ہیں. اس کے لیے تدبیر کرنا، اس کے لیے تیاری کرنا، اس کے لیے لوگوں کو انفارم کرنا، اس میں حرج نہیں ہے. لیکن لوگوں کے پیچھے پڑ جانا اور لوگوں کو ستانا کہ وہ ضرور کریں، اور اگر نہ کریں تو بلیم کرنا، یہ چیز جو ہے عموماً دین سے وابستہ ہو گئی. لوگ دین کا نام سنتے بھاگنے لگتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اب چندہ مانگنے کی باری آئے گی، یا ہم سے ممبر شپ مانگیں گے، یا ہم سے کچھ اور. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جتنے لوگ آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو ممبر نہیں بناتے، ہم ممبر بننا چاہتے ہیں آپ کے، آپ کی ممبر شپ فیس کتنی ہے؟ میں نے کہا یہ سب فیس سبیل اللہ ہے، پڑھنے پڑھانے کا کام ہے، دل چاہتا ہے آ جاؤ، نہیں چاہتا نہ آؤ. کچھ دینا چاہتے ہو وہ ڈبے رکھے ان میں ڈال دو، نہیں دینا چاہتے تو ہم نہیں پوچھیں گے، اور کوئی ممبر شپ فیس نہیں رکھیں گے. اس لیے کہ اس سے بھی بسا اوقات، مثلا اگر مہینے کی یا سال کی ہم رکھتے ہیں، کسی سال کوئی دے سکتا ہے، کسی سال کوئی نہیں دے سکتا، دوسرے کو شرمندہ کرنے والی بات ہے. اور وہ مال جو کوئی خوشی سے نہ دے، اس کے لیے اجر بھی کوئی نہیں، کیا فائدہ؟ اور پھر جہاں کہیں یہ بہت ممبر شپ اور اس طرح کی چیزیں بنتی ہیں، ہوتا کیا ہے، طرح طرح کے فسادات اٹھتے ہیں، ایک کچھ کر رہا ہے، دوسرا کچھ کر رہا ہے. ابھی میرے ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ انہیں کسی آرگنائزیشن نے کہا کہ آپ ہمارے ہاں آ کے تو درس دیں. انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہمیں تو ہر ایک کے ساتھ تعاون کرنا ہے، آپ جائیں. پھر پتا چلا کہ انہوں نے کسی اور کو بلایا، پھر پتا چلا کہ پروگرام کچھ اس طرح کہ کبھی وہ کسی کو بلائیں گے، کبھی کسی کو، کبھی کسی. اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک آئے گا، ایک بات کرے گا، دوسرا آئے گا، دوسری، تیسرا آئے گا، پھر وہی بات. تو ہوتا یہ ہے کہ جب بہت سارے لوگ ایک چیز میں دخل اندازی کو، مثلا اگر آپ ایک کھانا تین چار لوگ مل کے پکا رہے ہیں نا، تو کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ ایک آئے گا، وہ نمک مرچ ڈال جائے گا، دوسرا سوچے گا پتہ نہیں ابھی نہیں ڈالی، میں بھی ڈال دوں. یا یہ کوئی کہے گا کہ پہلا ڈال گیا اور مجھے کیا ضرورت ہے، اور پہلے نے بھی نہیں ڈالی اور دوسرے نے بھی نہیں ڈالی. تو اس طرح جب تک ایک باقاعدہ ترتیب اور تنظیم کے ساتھ ہر ایک کا حصہ مقرر نہیں ہوتا کام میں، اور ہر ایک کو اپنی ڈیوٹی معلوم نہیں ہوتی، اور اس میں تعاون اور اخلاص نہیں ہوتا، تو بہت سارے کام نیک نیتی سے شروع ہو کر فساد پہ اینڈ ہوتے ہیں. اور ہم نے اسلام کا یہی مذاق بنا رکھا ہے. بہرحال کیوں اس میں لوگوں پر بھروسہ ہوتا ہے، یہ کرے گا، یہ وہ کرے گا، یہ وہ کرے گا. ٹھیک ہے، یہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون کیا کرے گا، لیکن بھروسہ کسی پہ نہ کریں. اور کبھی اس بات پہ غمزدہ نہ ہو کہ یہ چلا جائے گا تو کیا ہوگا، اتنے بڑے بڑے پیغمبر دنیا سے چلے گئے تو کیا ہوا، اللہ کے دین کا کام ہوا نا؟ اور اگر ہم نہیں ہوں گے یا تم نہیں ہوگے تو کیا دین کا کام نہ ہوگا؟ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم منہ موڑو گے، اللہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو بدل کر لے آئے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے. کوئی شخص اللہ کی ضرورت نہیں، ہر شخص کو اللہ کی ضرورت. تو یہاں بھی انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اتنی بادشاہت ہونے کے باوجود کہتے ہیں انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اس پہ بھروسہ نہیں ہے، یہ کل چلی جائے. توفنی مسلمن، مجھے اسلام پہ استقامت عطا کر کہ مرتے دم تک اسلام پر قائم رہوں. والحقنی بالصالحین، اور میں صالح لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤں، اٹھایا جاؤں. ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں تھیں. نوحیہ الیک، ہم آپ کی طرف ان کو وحی کرتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ سب کچھ بتایا گیا. ما کنت لدیہم، آپ ان کے پاس تھے ہی نہیں. اذ اجمعوا امرہم، جب وہ اپنے معاملے میں اتفاق کر رہے تھے، یعنی کنویں میں پھینکنے اور یوسف کو باپ کی نظروں سے دور کرنے کے پروگرام بنا رہے تھے. آپ وہاں نہیں تھے. کون نہیں تھے؟ کس چیز کی تردید ہو رہی؟ حاضر ناظر ہونے کی. آپ حاضر نہیں تھے وہاں، آپ ناظر نہ تھے وہاں جب وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ آپ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں. پتہ نہیں کہاں سے ہم نے پڑھ لیا، اذ اجمعوا امرهم وهم یمکرون. جب وہ سب چالیں چل رہے تھے، تدبیریں کر رہے تھے، تو آپ وہاں نہیں تھے. یہ ہم آپ کو وحی سے بتا رہے ہیں. تو نبی کا علم ذاتی نہیں ہوتا، اس کا سورس وحی الہی ہوتا ہے. وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین، اور اکثر لوگ اگرچہ تم کتنے ہی حریص ہو، ایمان نہیں لاتے، مانتے نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی حقیقت کو ماننا اپنے آپ کو چھوٹا کرنا ہے، تو لوگ اپنے آپ کو چھوٹا نہیں کرنا چاہتے. ہم اس پیغمبر کی بات مان لیں، اس کی بات مان لیں، اس میں ہمارا تکبر ٹوٹتا ہے. کسی کی بات ماننے میں، خواہ وہ حق پر مبنی ہو، کیا خواہ وہ حقیقت کی ہو، خواہ وہ درست ہی کیوں نہ ہو، ماننا نہیں چاہتے. تو جو لوگ حق کو پہچان کر بھی پھر نہ مانے، تو ان کی سزا کیا ہے؟ پھر قیامت کے دن وہ چھوٹے ہی ہو کر رہیں گے. اور اس لیے بھی نہیں مانتے اکثر لوگ کہ بہت سارے لوگ ایسے واقعات عبرت کے لیے نہیں پڑھتے، کہانی کے لیے پڑھتے ہیں، دلچسپی کے لیے. مجھے خود اچھی طرح یاد ہے کہ مجھے کہیں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا سا پڑھا، تو میں نے گھر آ کے ترجمہ لے کے ساری کہانی پڑھ ڈالی، اور جہاں کہانی ختم ہوئی وہاں بند کر کے رکھ دیا، بس کافی ہے. اگلی چند آیتیں آگے بھی آتی ہیں، وہ نہیں پڑھی میں نے. یہ بہت پہلے بچپن کا واقعہ ہے. تو بہت سے لوگ ساری زندگی بچہ رہتے ہیں، اور وہ اس کو ایک قصے کہانی کے طور پہ پڑھتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ وائزوں کے قصوں میں حضرت یوسف کی کہانی بڑی مشہور ہے، اور اس میں وہ عشق و عاشقی کی داستانیں بڑھا چڑھا کے بتائی گئی ہیں. اینڈ وہ یہاں کرتے ہیں کہ زلیخا جب مسلمان ہو گئی تو حضرت یوسف نے ان سے شادی کر لی، اور پھر ان سے بچے پیدا ہوئے، ایک کا نام افراہیم تھا اور دوسرے کا پتہ نہیں کیا تھا، بچے تک پیدا کر دیے. کیونکہ سٹوری مکمل نہیں ہوتی، ان کی تسلی نہیں ہوتی جب تک شادی نہ ہو جائے. لیکن جو شخص اس سے عبرت حاصل کرنا چاہتا، اپنے اخلاق اور کردار کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، وہ بالکل ایک دوسرے نقطہ نظر سے پڑے گا کہ یہ یوسف کے برادران کیا کر رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام کا کردار کیا، یوسف علیہ السلام کا کردار کیا. ابھی تو شاید ممکن ہے، لیکن میں چاہوں گی کہ اس قصے کی روشنی میں ایک بندہ مومن کی جو نقشہ کشی کی گئی، وہ اگر آپ میں سے کوئی لکھ سکے کہ کیا کیا کردار یعقوب علیہ السلام کا نظر آتا ہے، کہاں کہاں، یوسف علیہ السلام کا کہاں کہاں کیا ہے، اور بھائیوں کا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، پیغمبر کی اولاد کہتے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں ہم لوگ اس میں سے کس کے اوپر فٹ آتے ہیں، یعنی ہم کس کیٹیگری میں رکھے جاتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کی یا یوسف علیہ السلام کی. یا یہی سیکھنے کی بات ہے کہ ہم وہ کردار چھوڑ کے دوسرا اختیار کر لیں، لیکن اس طرف نظر کم جاتی. وما تسألهم علیہ من اجر، اور تم ان سے کوئی اجر نہیں مانگ رہے، کوئی صلہ نہیں طلب کر رہے کہ یہ کہیں کہ یہ سب پیغمبری پیسے کمانے کا ڈھونگ ہے. ان ہو الا ذکر للعالمین، یہ تو ایک نصیحت ہے سب جہان والوں کے لیے. وکأیم من آیۃ فی السماوات والارض یمرون علیہا. اب ہوا یہ کہ قریش مکہ نے اسی مجلس میں یہ پورا قصہ سن لیا اور پھر بھی ایمان نہ لائے، حالانکہ یہ واقعہ صرف تورات کے اندر موجود تھا، اور وہ بھی مختلف انداز میں، اور تورات بھی عبرانی زبان میں، اور چند کلیساؤں میں یہودی علماء کے پاس، عوام کو بھی نہیں پتا تھا ان کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو ان کلیساؤں میں پہنچے تھے، اور نہ وہاں سے یہ تورات نکلوائی تھی، اور نہ پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے، پڑھی بھی نہیں تھی. اس ساری حقیقت کو جاننے کے باوجود قریش کو جب اتنی ڈیٹیل سے پورا واقعہ اسی مجلس میں سنایا گیا جہاں انہوں نے سوال کیا تھا، تو وہ پھر بھی نہ مانے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بات یہ ہے کہ انہوں نے ماننا ہوتا تو آسمان و زمین میں ہر طرف اللہ کے پہچان کی نشانیاں بکھری پڑی ہیں، یہ ان کو دیکھ کے مان جاتے، یہ دن رات ان پہ گزرتے ہیں. وہم انہا مورزون، اور وہ ان سے منہ موڑے ہوئے، ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی. وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، بڑا زبردست جملہ ہے. ان میں سے اکثر لوگ اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کر لیتے ہیں. یہ جملہ ایسا ہے کہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں اس کی تفسیر سے عاجز ہوں، بالکل عاجز. اتنی سچی تصویر ہم سب کی کھینچی گئی ہے کہ بہت سے لوگ اللہ کو مانتے ہیں مگر ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا لیتے ہیں، دوسرے سہارے بنا لیتے ہیں. کسی نے بت اور دیویاں بنا رکھی ہیں اور کسی نے مال و دولت کو شریک کر رکھا ہے کہ اللہ کی بجائے اس پہ بھروسہ ہے، اور کسی نے کسی انسان کو شریک کر رکھا ہے کہ اس کی ذات پر اعتماد ہے اللہ سے بڑھ کر. تو یہ شرک کی جو مختلف قسمیں ہیں اس نے انسان کو بیکار کر کے رکھ دیا. ہم ہر نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اور سچ بولیں، انالائز کریں اپنے آپ کو، کیا واقعی صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں؟ صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں؟ ایک جملے پہ غور کریں، اللہ کو بھی مانتے ہیں اور ساتھ دوسروں سے بھی امیدیں رکھتے ہیں. وہ کیا ہے، ایک شعر، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، بتا مجھ کو پھر کافری کیا ہے. شعر کا وزن ٹوٹا ہوا ہے لیکن مفہوم آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں، امید نہیں، یقین نہیں. اور بتوں سے مراد کیا ہے؟ بت سے مراد صرف پتھر نہیں، یہ انسان وغیرہ سب، ان پہ کیا ہے؟ ان سے امیدیں. بتا پھر کافری کیا ہے؟ پھر کافر ہونا کس کو کہا جاتا ہے؟ کافر اس کو کہتے ہو جو کسی اور دین کا ٹائٹل رکھتا ہے اپنے اوپر؟ یہ ہم سب کا نقشہ کھینچا گیا ہے، ہم سب کو اپنے دلوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے. وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، بہت سے لوگ اللہ کو مانتے بھی ہیں اور پھر شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، مشرکین مکہ کا یہ قول نقل کیا گیا قرآن میں، اگر ان سے پوچھو آسمان و زمین کس نے پیدا کیا تو یہ بھی کہیں گے اللہ نے. بس ان کا قصور کیا تھا کہ انہوں نے لات و منات کو بھی ساتھ کچھ صفات دے رکھی تھی کہ وہ بھی کچھ کرتے ہیں. سورۃ زمر میں آتا ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى، کہ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو سرپرست بنا رکھا ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ کہ ہم تو اس لیے بناتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. اکابر پرستی، شخصیت پرستی، یہ بھی شرک کی ایک قسم. یہ نہ دیکھنا قرآن کیا کہتا ہے، یہ دیکھنا ہمارے بزرگ کیا فرماتے ہیں، ہمارے بڑے کیا کہتے ہیں. کسی بھی چیز کی ہدایت کا سورس قرآن کو نہیں بناتے، بڑی بڑی شخصیتوں کو بناتے ہیں. چونکہ انہوں نے فرما دیا اس لیے بس بات یہی درست ہے. حدیث میں آتا ہے جو شخص قرآن کو چھوڑ کر کسی اور چیز سے ہدایت لینا چاہے گا وہ ضرور بھٹک جائے گا، وہ گمراہ ہو کے رہے گا. قرآن کی طرف نہ آتے ہیں، نہ آنا چاہتے ہیں، نہ آنے دینا چاہتے ہیں لوگوں کو. مجھے ڈاکٹر غازی کی بات بہت اچھی لگی، بہت خوبصورت لگی، کہ شہر میں حیضے کی وبا پھوٹی ہوئی ہو اور ایک شخص کے پاس نسخہ کیمیا ہو اور وہ اس کو لے کے اپنے پاس ہی بیٹھا رہے، اس سے بڑھ کر مجرم کون ہوگا؟ لوگ مر رہے ہیں، ہلاکت کا شکار ہیں، اور آپ صرف خود بیٹھ کے تلاوت فرما رہے ہیں، یہ اپنے ہی حلقے میں صرف پڑھ پڑھا رہے ہیں اور عالم بن رہے ہیں. کتنا ظلم ہے، انسانیت سسک رہی ہے اور ہم عالم بن رہے ہیں. خدا کے لیے یہ نہ سمجھے کہ عالم بننا برا ہے یا میں کسی عالم کو برا کہہ رہی ہوں، کیونکہ جب میں اس طرح کی بات کرتی ہوں تو لوگ اس کو بات سمجھنے کی بجائے کہ دوسرے رنگ میں لے لیتے ہیں کہ یہ عالموں کو برا کہتی ہیں. یہ مقصود نہیں ہے. مقصود کیا ہے؟ کہ ہم اپنی پالیسیز پہ، اپنے طریقہ کار پہ غور کریں، ہم کیا کر رہے ہیں. ایک ہاسپٹل جو ہوتا ہے اس میں صرف سرجنز ہوتے ہیں، نرسز کوئی نہیں ہوتی، صفائی کا انتظام کرنے والے کوئی نہیں ہوتے. تو دین کے پڑھنے یا سننے کے ساتھ ہی آپ صرف سرجنز کا تصور کیوں لاتے ہیں؟ صرف عالموں کی بات کیوں کرتے ہیں؟ کیا اس لیول پر کہ ایک شخص دین کو سمجھ کر کم از کم اپنی ہی برائی دور کر کے، جیسے صحابہ کرام میں سے ہر ایک چلتی پھرتی اسلام کی تصویر تھی، تو اگر ہم میں سے اور کچھ نہ کوئی کر سکے، نہ پڑھا سکے بڑے بڑی تفسیریں، اگر ایک شخص صرف اس قرآن کو سن کر اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے لگ جائے، کیا وہ کوئی تبلیغ نہیں کر رہا؟ کیا اس کی ضرورت نہیں ہے؟ وہ بھی کر رہا ہے، اور شاید وہ دوسروں سے زیادہ اچھی کر، شاید وہ مجھ سے بھی زیادہ اچھی تبلیغ کر رہا ہو جو اپنے عمل سے کر رہا ہے. لیکن ہم ہر چیز میں صرف تاریک پہلو ڈھونڈتے ہیں. افامنوا ان تأتيهم غاشية من عذاب الله او تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون، کیا یہ مطمئن ہے کہ خدا کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی، یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے گی؟ یعنی ان کے اس رویے سے کہ یہ اللہ کے علاوہ دوسروں پہ بھروسہ کر کے ان سے رزق، ان سے ہدایت، ان سے سب کچھ مانگتے ہیں، تو خدا کی پکڑ نہ ہوگی ان پہ؟ کیا ان کا محاسبہ نہ ہوگا؟ قل ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. شرک سے پاک، علی بصیرت، پوری بصیرت کے ساتھ، استدلال کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، روشنی دل کے ساتھ، بصیرت. انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میرے پیروکار بھی، قیامت تک پیروکار، سب کی طرف اشارہ ہے. یہ خطاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. قل، آپ کہہ دیجئے، ہاذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے. کون سا؟ کہ شرک سے پاک دین کی تبلیغ کی جائے جس کی طرف میں بلا رہا ہوں. ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا، کسی اور کی طرف نہیں، نہ کسی ادارے کی طرف، نہ کسی انسان کی طرف، نہ کسی شخصیت کی طرف، نہ کسی بزرگ کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ سے جوڑنا. علی بصیرت، پورے دلیل کے ساتھ، پوری روشنی دل کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، میں بھی بلاتا ہوں اور میرے پیروکار بھی. اس کا مطلب ہے کہ صرف نبی کا کام نہیں ہوتا بلانا، بلکہ اس کے بعد اس کے فالوورز کی بھی ذمہ داری ہے، اور قیامت تک اتبعانی میں آ جاتے ہیں سب. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. تو پیغمبروں کی تبلیغ کا سب سے بڑا نقطہ شرک سے پاک معاشرہ قائم کرنا، شرک سے پاک ماحول تیار کرنا جس میں صرف اللہ کی ذات مرکز اور محور ہو، باقی سب چیزیں بیک گراؤنڈ میں چلی جائیں. پیغمبر نے تو اپنی طرف بھی کسی کو نہیں بلایا تھا کہ لوگو آؤ میرے پرستار بن جاؤ، کوئی پرستار، کوئی فینزم، کوئی شخصیت پرستی نہیں. اللہ کی خاطر محبت ضرور ہے، لیکن اصل چیز اللہ ہی کی ذات، اور جہاں اللہ کا حکم آئے تو خواہ وہاں کوئی عزیز سے عزیز ترین چیز، چاہے باپ یا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی قربان کرنے کا جذبہ ہو، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا. خصوصاً بر صغیر کے اندر اس قدر شخصیت پرستی ہے کہ جی ہمارے استاد، ان کے تو خلاف آپ بات ہی نہ کریں. نہیں، اگر استاد بھی غلطی کر رہا ہے تو استاد کو بھی بتانا فرض ہے. کوئی شخص پاک نہیں ہے، نہ معصوم ہے، معصوم عن الخطا صرف پیغمبروں کی ذات ہوتی، باقی سب انسان ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ سب درست ہے، لیکن ہم سب کو ایک چیز کے لیے خالص ہو جانے کی ضرورت ہے، اور وہ اللہ کا دین، کہ اس کو نہ نقصان پہنچے، رستے میں کوئی بھی آئے تو ختم ہو جائے، وہاں نہ نقصان ہو. اور اگر ہم یہ راستے والوں کو بچانے کی کوشش کریں گے تو لازمن دین کو نقصان پہنچائیں گے، لازمن، اور یہ پہنچ رہا ہے اور ہو رہا ہے. پھر فرمایا، وما ارسلنا من قبلك الا رجالا، ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر بھیجے وہ سب انسان تھے، نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے، من اہل القرى، بستیوں والوں میں سے، مختلف بستیوں میں انسانوں کو ہم نے پیغمبر سلیکٹ کیا. کل ہی ایک بچی میرے پاس بیٹھ کے رو رہی تھی، آنسو سے رو رہی تھی، کہ میرے خاندان والوں نے میرا جینا حرام کر رکھا کہ تم وہابی ہو گئی. میں نے کہا ان سے پوچھو کہ تم کون سا حرام کام کر رہی ہو، تمہارے اخلاق میں، کردار میں کوئی حرام چیز نکالیں، کہ تم نعوذ باللہ فحاشی کا ارتکاب ہو رہا ہے، یا کوئی نماز نہیں پڑھی جا رہی، یا کوئی فرض چھوڑ دیا ہے، یا کوئی تم نے کوئی بد اخلاقی کی ہے. صرف اگر یہ لفظ کہ میں کسی مسلک کو فالو نہیں کرتی، اتنا بڑا جرم ہے کہ پورا خاندان پیچھے پڑ جائے اور مذاق اڑائے اور تانے دے، اور وہ ہوں بھی سارے دین کے اجارہ دار. میں نے ان سے پوچھا وہ ریلیجس ہیں، تو کہتے ہیں ہاں ریلیجس ہیں، دیندار ہیں، ان کی اپنی بیٹیاں 6-6 سال کے کورس کر رہی ہیں دین کے. یہ دیندار کا اخلاق ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کا جینا حرام کر دے اور اس کو دین کے نام پہ تانے دے؟ میں نے کہا ان کو تمہاری پچھلی اور اس زندگی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، لیکن یہ کون کر رہا ہے؟ یہ دین کے نام پہ ہو رہا ہے، کتنے افسوس کی بات. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى افلم يسيروا في الارض، وہ زمین میں چلے پھرے نہیں، فينظروا، تو وہ دیکھتے، كيف كان عاقبه الذين من قبلهم، کیسے ہوا انجام پچھلے لوگوں کا. ولدار الاخره خير للذين اتقوا، اور البتہ گھر آخرت کا بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو اللہ سے ڈرے. جس کے دل میں پھر اللہ کا ڈر ہوتا ہے، وہ کسی کو اللہ کی طرف جانے پہ تانے نہیں دیا کرتا. افلا تعقلون، تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو. حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب مایوس ہو گئے رسول، وظنوا انہم قد کذبوا، اور ان لوگوں نے سمجھا کہ وہ ان سے جھوٹ بولا گیا، جاءہم نصرنا، تو ہماری مدد اپنے نبیوں کے پاس آ گئی، فنجی من نشاء، تو بچا لیا گیا جس کو ہم نے چاہا. کہ انہم قد کذبوا, کن سے جھوٹ بولا گیا؟ لوگوں سے. یعنی کافروں نے سمجھا کہ رسولوں نے ہم سے جھوٹ بولا ہے, اس لیے اصلاح کر لیں یہاں اپنی ذرا اچھی طرح ترجمے وغیرہ کی. اور فنجی من نشاء, تو بچا لیا گیا جس کو ہم نے چاہا. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين, اور ہمارا عذاب مجرم قوم سے لوٹایا نہیں جا سکتا. یعنی عذاب کب آتا ہے؟ جو بالکل کسی کے اندر خیر کا خاتمہ ہو جاتا ہے. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب, ان کے قصوں میں عبرت ہے عقل والوں کے لیے. لیکن عبرت کم اور قصہ گوئی زیادہ کی جاتی ہے. ما كان حديثا يفترى, یہ کوئی ایسی بات نہ تھی کہ گھڑ لی گئی, یعنی یہ کوئی قصہ جو سنایا گیا من گھڑت نہیں ہے. ولكن تصدیق الذي بين يديه, لیکن تصدیق ہے اس چیز کی جو اس کے سامنے ہے. وہ تفصیل کل شیء, ہر چیز کی تفصیل ہے. وہدن, اور ہدایت ہے. ورحمتن, اور رحمت ہے. لقوم یؤمنون, اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو. اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل اور ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے. یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں, بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہی کی تصدیق ہے, ہر چیز کی تفصیل, اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت. یہ جو ہر چیز کی تفصیل ہے نا, تو بعض لوگ اس کو مذاق اڑاتے ہیں, کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا کہ ایٹم کا کمپوننٹس کیا ہے, ہر چیز کی تفصیل تو نہ ہوئی نا. پھر یہ مینشن ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر چیز کی آپ کو ڈسکرپشن اور ڈکشنری اور ڈیٹیلز اور ڈیفینیشنز بتائی جائیں. اس لیے اس آیت کو لوگ کوٹ کر کے قرآن پہ تان کرتے ہیں, میں اس لیے آپ کو ذرا سہلا رہی ہوں کہ کل شائن کا کیا مطلب ہے. تفصیل کل شائن, کہ ہر وہ ضروری چیز جو زندگی کے معاملات سے متعلق ہے اس کے لیے رہنمائی موجود ہے, کہ ہر چیز کے بارے میں ضروری رہنمائی موجود ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.